ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 321، بامقام جامعہ مسجد القدس، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 9/5/2003، موضوع ہر مسلمان شخص شریعت کا پابند ہے۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، راولپنڈی۔
اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ ہر آدمی اس شریعت کا محتاج ہے، پابند ہے، جس شریعت کو اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ شیطان اپنے تخت کو پانی پر بچھا کر عبد القادر جیلانی کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا، تو نے میری بڑی عبادت کی ہے، میں تیرا رب ہوں، تیری اس عبادت کے سلے میں میں نے تجھ کو بخش دیا، اور صرف یہی نہیں کہ اخروی نجات تیرے لیے، بلکہ دنیا میں بھی جتنی نمازیں تو نے پڑھی آئندہ تو کوئی نماز نہ پڑھنا، میں نے تجھے ساری نمازیں معاف کر دی۔ یہ بات سند کے لحاظ سے صحیح ہے یا غلط، دراصل ہم نے نتیجہ دیکھنا ہے، ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کو کہاوت سمجھ لیں، تاریخی شہادت سمجھ لیں۔ عبد القادر جیلانی سوچنے لگے کہ جس اللہ نے اپنے نبی کی عبادت دیکھی، نبی کے پاؤں پر ورم چڑھتی دیکھی، رات کی تاریکی میں نبی کی سسکیاں لوگوں نے سنی، ساری رات قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے یہ تیرے بندے ہیں، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو غفور رحیم ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی عبادت بھی دیکھی، پاؤں پر چڑھتے ہوئے ورم بھی دیکھے، نبی کی ابھرتی ہوئی سسکیاں بھی سنی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی پانچ نمازیں معاف نہ کی، بلکہ تہجد کی نماز کو نبی کے لیے فرض قرار دیا۔ عبد القادر جیلانی سوچنے لگے، جس اللہ نے اپنے نبی کی عبادت دیکھ کر اس کی عبادت دنیا میں معاف نہ کی، تو میں کس بات کی مولی ہوں؟ ذہن میں آیا یہ رب نہیں بلکہ شیطان ہے، کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا وہ جو تخت پانی پر تھا، وہ ٹوٹ پھوٹ گیا. وہ جو رب کی صورت میں عبد القادر جیلانی کے سامنے آ بیٹھا تھا اس کا خاتمہ ہوا. جاتے ہوئے کہنے لگا عبد القادر جیلانی تو اپنے علم کی وجہ سے میرے وار سے بچ گیا, ورنہ میں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ان ہتھیاروں سے تباہ و برباد کر دیا. کہا ظالم یہ تیرا دوسرا ہتھیار ہے کہ میں اپنے رب کے فضل سے تجھ سے بچا ہوں, علم کی کوئی حیثیت نہیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ کی جنت میں کوئی شخص اعمال کو بنیاد بنا کر نہ جا سکے گا, تو یہ سمجھے کہ مجھ جیسا کوئی داعی نہیں ہے, خطیب نہیں ہے, نمازی نہیں ہے, روزے دار نہیں ہے, سخی نہیں ہے, عبادت گزار نہیں ہے, اللہ اس عبادت کے بدلے میں مجھے جنت عطا کرے گا, یہ میرا حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنی عبادت کو بنیاد بنا کر جنت میں نہ جا سکے گا. صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی کیا آپ بھی, آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سروں پر ایسے رکھ لیا. فرمایا میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھ کو ایسے ڈھانپ نہیں لیتی, میں بھی نہیں جا سکتا. قانون سب کے لیے برابر ہے, پابندیاں سب کے لیے برابر ہیں, یہ نہیں کہ نبی کے لیے پابندیاں ہوں اور ہم شتر بے مہار ہوں. جو قانون ہمارے لیے وہی قانون نبی کے لیے, اور جو قانون نبی کے لیے وہی قانون ہمارے لیے. جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ستر بڑے بڑے افراد مشرکین مکہ کے مسلمانوں نے قتل کیے اور تقریباً 70 افراد ہی مسلمانوں نے قید کر لی. ان قید ہونے والوں میں ایک نبی کا چچا عباس ابن عبد المطلب بھی تھا اور دوسرا نبی کا داماد ابو العاص حضرت زینب کا شوہر بھی تھا. آپ نے جنگ کی ابتدا سے پہلے اپنے صحابہ سے کہہ دیا تھا اے میرے صحابہ بنو ہاشم کا قبیلہ بھی جنگ میں آیا ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا, ان کو زبردستی لایا گیا. کہا بنو ہاشم کا کوئی فرد چاہے وہ میرا چچا عباس ابن عبد المطلب ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ ابو البختری بن حشام ہی کیوں نہ ہو, کوئی آدمی ان کے مقابلے میں اگر آئے ان کو قتل نہ کرے. عتبہ کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ, عتبہ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے, عبد الرحمن ابن ابی بکر مشرکین مکہ کی طرف سے, آس حضرت عمر کا چچا مشرکین مکہ کی طرف سے, اور مقابلہ تھا کہ جو جس کو پائے اس کو قتل کر دے. حضرت ابو حذیفہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنا, کہا نبی کا چچا عباس ہے اور نبی نے یہ کہا ہے کہ عباس کو کوئی قتل نہ کرے اس لیے کہ اس کو زبردستی جنگ بدر میں لایا گیا ورنہ آنے کے لیے تیار نہ تھا. کہا ہم اپنے بیٹوں کو قتل کریں, اپنے باپوں کو قتل کریں, اپنے بھائیوں کو قتل کریں, کنبہ اور رشتے دار کے افراد کو قتل کرے اور نبی کے چچا کو چھوڑ دیا جائے, عباس کا اگر میرا آنا سامنا ہوگا عباس کو تلوار کی لگام پہنانا میرا کام ہوگا. نبی کو پتا لگا, کہا حضرت عمر موجود تھے, کہنے لگے میرے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی, میرے چچا کے چہرے کو لہو لہان کیا جائے گا. حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ ابو حذیفہ منافق ہو گیا ہے, مجھ کو اجازت دو میں اس کی قتل کو اڑا دوں. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اس بات کا احساس ہو چلا تھا کہ میری زبان سے بات اچھی نہ نکلی, تمنا کرتے رہے کہ میں اس گناہ کے بدلے میں اب نیکیاں کروں اور اتنی نیکیاں کروں کہ اپنے اس گناہ کو اپنے رب سے بخشواؤں. اور وہ نیکیوں کا اختتام جنگ یمامہ کی شرکت اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ہوا. نبی ساری رات کروٹیں لے رہا ہے, صبح کو اپنے صحابہ سے کہتے ہیں مجھے رات بھر نیند نہیں آئی. کہا اللہ کے نبی اس کا سبب کیا تھا؟ کہا اس کا سبب میرے قریب ہی میرا چچا عباس رسیوں میں چکرا ہوا, ساری رات میرا چچا کراہتا رہا, اپنے چچا کے کہنے کی وجہ سے بھتیجے کو نیند نہ آئی, لیکن مجبور تھے اس لیے کہ جہاں دوسروں کے بھائی بھتیجے باپ جنگ بدر میں قید ہوئے رسیوں میں ان کو چکا گیا, نبی بھی مجبور تھے کہ نبی کا چچا بھی اسی قانون کا پابند ہے, اسی سزا کا مستحب ہے, اس کو اسی سزا کا مستوجب قرار دیا گیا ہے کہ جو سزا دوسروں کے لیے مقرر ہے, اپنے چچا کو ان رسیوں سے آزاد نہ کروا سکے. ابو البختری سے مقابلہ ہوا ایک صحابی کا, کہنے لگے اللہ کے نبی نے تجھے قتل کرنے سے ہمیں منع فرمایا اس لیے کہ تو میدان جنگ میں زبردستی لایا گیا. کہا اچھا مجھ کو تو قتل نہیں کرتے, یہ میرا ساتھی ہے اس کو بھی چھوڑ دو. کہا اس کو چھوڑنے کا حکم میرے آقا نے ہمیں نہیں دیا, ہم تجھ کو چھوڑ سکتے ہیں اس کو چھوڑ نہیں سکتے. کہا پھر جہاں یہ قتل ہوگا میں وہی قتل ہوں گا, میری اس کی پرانی دوستی ہے. ابو البختری اس لیے مارا گیا. نبی کا داماد ابو العاص قید ہو کر آیا, نبی کی بیٹی حضرت زینب نے مال بھیجا اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اور اس میں ایک ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. نبی کی آنکھوں کے سامنے وہ ہار آیا, نبی پر رقت طاری ہو گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اپنی وہ بیوی یاد آ گئی جس نے مصیبت میں ساتھ دیا تھا, ماں کا اپنی بیٹی کو دیا ہوا ہار یاد آ گیا کہ اس ماں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ شیبے میں طالب میں میرے ساتھ زندگی کے وہ ایام گزارے کہ جس میں سے جن گھاٹیوں میں سے بچوں کے بھڑکنے کی آواز مشرکین مکہ سنا کرتے تھے. اپنا مال مجھ پر نچھاور کیا, ساری دنیا اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر رہی تھی, اکیلی خدیجہ تھی جو تصدیق کر رہی تھی. اللہ کے نبی محتاج تھے, تنگ دست تھے, مفلس تھے, لوگوں کی بکریاں چلایا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ نے اپنے مال کے خزانوں کے منہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیے تھے. اپنے صحابہ سے کہنے لگے اے میرے صحابہ, ایک ماں نے اپنی بیٹی کو ہار دیا تھا اور اس بیٹی نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے وہ ہار میرے پاس بھیجا ہے. اے میرے صحابہ, اگر تم اجازت دو تو بیٹی کا ماں کا ہار بیٹی کو واپس پہنچا دوں. کہا صحابہ نے اللہ کے نبی ہم راضی ہیں. پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ قانون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی وہی تھا جو دوسرے صحابہ کے لیے تھا. کہا اللہ کے نبی آپ کو اجازت ہے. ابو العاص کو رہا کیا لیکن شرط یہ لگائی، ابو العاص جاؤ مکے میں لیکن میری بیٹی کو مدینے بھیج دو. اس وقت تک ابو العاص مسلمان نہ ہوا تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے خیمے پر پہرا دے رہے، 70 مشرکین مکہ کٹے اور باقیوں کو قید کیا گیا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ کا مال غنیمت لوٹ کر اپنی پناہ گاہ کی طرف جا رہے ہیں. امیہ بن حفص عبد الرحمن ابن عوف کا حلیف راستے میں عبد الرحمن کو جاتا ہوا دیکھتا ہے، کہنے لگا عبد الرحمن لوہے کی زنجیریں اٹھا کر لے جا رہے ہو، امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے ولید کو قید کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر ہم کو قید کرو گے، ہمیں قیدی بناؤ گے، قطر سے ہم کو بچاؤ گے، ہم تجھے مالا مال کر دیں گے، مکے سے جتنا مال چاہے گا ہم تجھ کو بھیج دیں گے. عبد الرحمن ابن عوف نے زرہ پھینک دی اور امیہ اور ولید کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کو قیدی بنا کر چلے. حضرت بلال نے امیہ بن خلف کو عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا. مکے کا زمانہ یاد آ گیا. بلال امیہ کا غلام تھا اور امیہ اپنے غلام کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو نوجوانوں کے ہاتھوں میں سپرد کرتا، وہ اس کو عرب کے تپتے ہوئے ریگستانوں میں گھسیٹتے، چلچلاتی دھوپ میں اس کے سینے پر پتھر رکھتے. امیہ ان کو مارتا پیٹتا اور کہتا اس وقت تک تجھ پر تشدد کروں گا جب تک کہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کرتا، رب کی وحدانیت کے ساتھ کفر نہیں کرتا. اور بلال تپتے ہوئے صحرا میں گھسٹتا ہوا، سینے پر پتھر کا بوجھ اٹھاتا ہوا، امیہ کی مار جھیلتا ہوا، پھر بھی زبان سے کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس الہ کے علاوہ کسی الہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں. بلال کو اپنا زمانہ یاد آ گیا، اپنے آقا کو جس سے حضرت ابو بکر نے لے کر بلال کو آزاد کر دیا تھا، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا. کہا انصاریوں، اللہ کا دشمن امیہ بن خلف اور عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہم اس کو نہ چھوڑیں گے. کہا بلال، عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بلال یہ میرا قیدی ہے، اس کا بیٹا میرا قیدی ہے، میں نے اس کو پناہ دی ہے. بلال کہنے لگے انصاریوں، اللہ کا دشمن ظالم جابر امیہ بن خلف اور عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ امٹ کر آئے، سمٹ کر آئے اور امیہ پر حملہ کر دیا. عبد الرحمن نے امیہ کو کہا گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، اس کو اور اس کے بیٹے کو گھسنے کی بل بٹھایا اور اپنے آپ کو عبد الرحمن نے امیہ اور اس کے بیٹے کے اوپر گرا دیا. کہا پہلے عبد الرحمن کو قتل کرو گے پھر میرے قیدیوں تک پہنچو گے. مسلمانوں نے عبد الرحمن ابن عوف کے نیچے سے خنجروں اور نیزوں کی نوکوں سے امیہ اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، جس میں عبد الرحمن بن عوف بھی زخمی ہوئے. حضرت سعد نبی کے خیمے پر پہرا دے رہے ہیں اور لوگوں کو قید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور چہرے پر ناگواری کے آثار ابھرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. صاحب سے پوچھا، صاحب کیا حال ہے، کیا ہوا ہے، چہرے پر ناگواری کے اثرات کیوں ہے، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ ان کو قیدی بنایا جائے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے یہ پسند نہیں. کہا تجھے کیا پسند ہے؟ کہا مجھے خون لینی پسند ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو عرب کے دشمن، بلال کے دشمن، خبیب کے دشمن، ابو بکر و عمر کے دشمن، عثمان اور طلحہ کے دشمن، زبیر کے دشمن، ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، ان کو قید کر کے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے؟ صاحب یہ نہیں چاہتا. صاحب یہ چاہتا ہے ان کی قتلوں کو کاٹا جائے، آج خون ریزی کی جائے، ان بڑے بڑے سرداروں کو ان کی ذاتی کا سبق دیا جائے. حضرت عمر آئے، کہنے لگے عمر تیرا کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرا خیال یہ ہے، علی کا بھائی عقیل آیا ہے، جعفر کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، جعفر اور علی کا بھائی عقیل قیدی بن کر آیا. کہا تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی میرا خیال یہ ہے عقیل کو علی کے سپرد کر دیا جائے. کہا کیوں؟ یہ تو ہم ہیں کہ بھائی کسی کی عورت بھگا کر لایا، اس کی ضمانت کروانے کے لیے خود عدالت میں چل کر جاتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا لگاتے ہیں. کہا عمر کیوں اس کا علی کے کیوں سپرد کیا جائے؟ تاکہ یہ اپنے گھر میں جائے، اس کو اپنے بستر پر بٹھائے، اس کی خدمت کرے. کہا نہیں. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا علی کی تمام تھے اور عقیل کی قتل کرتی چلی جائے. حمزہ کا رشتہ دار آیا، حمزہ کے سپرد کرو، اس کو کہو اگر تو مسلمان ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، اسلام سے محبت کرتا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذاقہ طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. کہا کس نے؟ کہا من احب اللہ وابغض اللہ من اعطى اللہ ومنع اللہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روکے. مصعب بن عمیر ابو عامر بن عمیر کے پاس سے گزرے، آپس میں رشتہ کیا تھا؟ مصعب کا سگا بھائی مان جایا ابو عمر مشرکین مکہ کی طرف سے، اور ایک انصاری اس کی رسیاں مضبوط مان رہا ہے. ابو عامر نے اپنے بھائی مصعب کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھا، چہرہ کھل گیا، بھائی ہے، سفارش کرے گا، انصاری کو کہے گا اس پر سختی نہ کرنا، میرا ماں جایا بھائی ہے. پاس سے گزرے اور کہنے لگے اس کی ماں بڑی دولت مند ہے، اس کی رسیوں کو ذرا سخت کر کے باندھنا. ابو عامر کی زبان سے نکلا بھائی، کہا تو میرا بھائی نہیں ہے، یہ انصاری میرا بھائی ہے. فقط ذاقہ طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا. کہا حمزہ کے بھائی کو حمزہ کو دو، میرے رشتہ دار کو مجھے دے دو، آج میرا مامو ہے، جنگ بدر میں قتل ہوا، ابو حذیفہ کا باپ عتبہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا، نبی نے عتبہ کی لاش گھسیٹی بدر کے کنویں میں پھینکنے کے لیے. ابو حذیفہ کے چہرے کو دیکھا، عتبہ کے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، ناگواری کے اثرات پا کر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو حذیفہ باپ مر گیا ہے، باپ قتل ہوا ہے، اس لیے غمگین ہو؟ کہا نہیں اللہ کے نبی نہیں. کہا پھر وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ غمگینی کی یہ ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ عتبہ سوج اور بوجھ کا مالک، بڑا عقل مند، بڑا سمجھدار، مجھے رب سے یہ بڑی امید تھی کہ میرا باپ پتوا ایک نہ ایک دن مسلمان ہوگا. آج اس کی لاش کو گھسیٹتا ہوا دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرا باپ حالت کفر میں مر گیا. اور قتل کرنے والے کون؟ بیٹا اپنے باپ کو قتل کر رہا, بھانجا اپنے ماؤں کو قتل کر رہا. عمر کیا رائے ہے تیری؟ کہا میری رائے تو یہ ہے سب کے رشتے دار باز دو اور ان کو کہو ان کی گردنوں کو اپنے ہاتھوں سے قلم کریں. ابو بکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو بکر سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی کیا خیال ہے ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کہا اللہ کے نبی ہمارے رشتے دار ہیں, کہیں آپ کا چچا ہے, کہیں آپ کا داماد ہے, کہیں کسی کا بھائی ہے, کہیں ماموں ہے, کہیں باپ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے. اور قرآن میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو راہیں متعین کی تھی. فرمایا فإما منم بعد وإما فدا, فإما منم یا تو یہ ہے کہ احسان کر کے آزاد کر دیا جائے, وإما فدا یا ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کے نبی نے غریبوں کو ویسے ہی آزاد کر دیا, امیروں سے فدیہ لیا, پڑھے لکھے لوگوں سے یہ ڈیوٹی لی کہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دی, قرآن پر عمل کیا. لیکن رب کی مشیت یہ نہ تھی, رب یہ نہ چاہتا تھا. قرآن پر عمل کیا, دو ہی موقع تھے, دو ہی چیزیں تھیں, یا حضرت عمر کی رائے کے مطابق ان کو قتل کیا جائے. آپ نے حضرت عمر کی رائے سنی اور کہا میرا عمر نوح علیہ السلام کی طرح ہے کہ جس نے بدعا کرتے ہوئے کہا تھا اللہ کافروں کے کسی گھر کو زندہ و سلامت نہ چھوڑنا. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاضلا كفارا. اللہ ایسا طوفان بھیج کہ کائنات میں کوئی کافر زندہ باقی نہ رہے, چاہے اس میں نوح کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ جب باپ نے کہا تھا میرے گھر سے نکل جا ورنہ پتھر مار مار کر تجھے ہضم کر دوں گا, کہا باپ گھر سے جا رہا ہوں لیکن تیرے لیے بخشش کی دعا اپنے رب سے کرتا ہی رہوں گا. ابو بکر صدیق کی رائے سن کر کہنے لگے میرا ابو بکر ابراہیم علیہ السلام کی طرح بڑا ہی نرم دل ہے اور میرا عمر نوح علیہ السلام کی طرح بڑا ہی سخت ہے. فیصلہ ابو بکر صدیق کی رائے کے مطابق کر دیا. دو ہی راستے تھے, یا قتل کیا جائے یا آزاد کر دیا جائے, اور یہ قرآن کا حکم تھا. لیکن وہ موقع ایسا تھا کہ جس میں حضرت صاحب کی بات مانی جاتی, جس میں حضرت عمر کی رائے کو ترجیح دی جاتی تاکہ ان کافروں کی بڑے بڑے کفار سرداروں کی گردنیں ان کے جسموں سے نہ ہٹا ہوتی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ابو بکر صدیق کی رائے کے مطابق دیا. آسمان سے وحی اتری اور نبی کو کہا گیا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکتم فیما اخذتم عذاب عظیم. اے اللہ کے نبی, اگر میں نے تجھے معاف کرنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا, جو کام تو نے کیا ہے اس پر رب کا بڑا عذاب اترتا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے آقا قرآن کی اس آیت کے اترنے کے بعد رو رہے ہیں. حضرت عمر آئے, آ کر پوچھنے لگے اللہ کے نبی آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے وجہ بتلاؤ, اگر کوئی مجھے وجہ معلوم ہوئی اس وجہ کی وجہ سے میں بھی روؤں گا, اور اگر کوئی وجہ ایسی نہ ہوئی میں آپ کے رونے کی وجہ سے روؤں گا. اطاعت کا جذبہ دیکھو، ہم بھی اطاعت کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن حدیث پر چلتے ہیں، لیکن ہمارا کردار، ہمارے طور اطوار، اللہ سے ہمارا تعلق، قرآن و سنت سے ہمارا تعلق ایک واجبی سا تعلق ہے، ورنہ حقیقت میں نہ اللہ کی محبت، نہ نبی کی محبت، نہ قرآن کی محبت، نہ سنت کی محبت. کہا اللہ کے نبی مجھے وجہ بتلو، اگر مجھے رونے کی وجہ معلوم ہو گئی تو میں اس وجہ کی وجہ سے روؤں گا، اور اگر وجہ زمین پر سوائے تیرے کوئی نہ بچتا، اللہ کے عذاب میں مجھے بھی لپیٹ لیا جاتا. نبی نے فیصلہ دیا، قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیصلے کی تردید کی اور کیا کہا، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ. ما کان لنبی ان، نبی کے لیے یہ جائز نہ تھا، ان یکون له اسرا کہ اس کے قیدی اس کے سامنے آئے، حتی یسکن فی الارض اور وہ ان قیدیوں کی قدروں پہ نہ اتارے، یہ نبی کے لیے جائز نہ تھا. تریدون عرض الدنیا، ابو بکر صدیق نے کہا تھا اللہ کے نبی مال آئے گا، ہم اس مال کے ذریعے سے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، اور یہ ہمارے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کے نبی کو کہا گیا تریدون عرض الدنیا، دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الاخرہ تم دنیا کے پیچھے بھاگے، اللہ آخر چاہتا تھا. اس ایک واقعے میں ہمارے لیے درس کیا ہے کہ جب اللہ کا نبی قانون کا پابند ہے، وحی الہی کا پابند ہے، اللہ کی مشیت کا پابند ہے، اللہ کی رات کا پابند ہے، تو میں اور تو کس بات کی بولی، ہمیں وہی کچھ کرنا پڑے گا جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اب آئیے اس مہینے کی طرف. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، اور اس مہینے کے چلتے ہی ہمارے گھروں پر چراغا شروع ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں. اس مہینے میں قانون الہی کیا تھا، شریعت محمدی کیا تھی، اگر غم منانا شریعت محمدی میں جائز ہوتا، اللہ کی قسم ہے اتنا غم منایا جاتا، اتنا غم منایا جاتا کہ لوگ رونا بھول جاتے کہ کوئی کسی کی موت پر رویا ہے جتنے صحابہ نبی کی موت پر روتے ہیں. لیکن قانون الہی یہ نہ تھا، شریعت محمدی یہ نہ تھی. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو یہ درس دیا تھا، جس نے اپنے چہرے کو پیٹا، جس نے اپنے سینے پر دھتیں ماری، جس نے اپنے گریبان کو چاک کیا، فلیس منا محمد تو نہیں ہے، من ضرب الحدود وہ شکل جنوب، جس نے اپنے چہرے پر تماچے مارے، اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے بالوں کو نوچا، فلیس منا محمد تو نہیں ہے. اس لیے صحابہ نے غم نہ منایا، لیکن یہ دن خوشیاں منانے کا نہ تھا. اس موقع پر محمد بن عبداللہ کی پیدائش پر ابو لہب نے خوشیاں منائی، اور اس مہینے میں خوشیاں منانا ابو لہب کی سنت ہے، نہ ابو بکر کی سنت، نہ اس کے آقا کی سنت، نہ اس کے ساتھی عمر کی سنت، نہ نبی کے داماد عثمان کی سنت، نہ علی کی سنت، نہ طلحہ زبیر کی سنت، نہ سعید اور سعد کی سنت، یہ سنت ابو لہب کی سنت تھی کہ محمد بن عبداللہ کے پیدا ہونے پر لونی کو آزاد کر دیا، ورنہ وہ فاطمہ تھی جو حضرت انس سے کہہ رہی تھی، انس تم نے اپنے آقا کو مٹی کے نیچے دفن کیسے کر دیا، تمہارے دل نے یہ گوارا کیسے کیا کہ کہ جس آقا کے ساتھ تم نے اتنے ایام گزارے اور تم جا کر اس کو مٹی کے گڑھے میں دفن کر رہے ہو، تم نے کیسے یہ گوارا کر لیا؟ لیکن قانون الہی کے پابند تھے، وَلَا سَأَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے کائنات میں کسی آدمی کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے اللہ کے نبی اگر آپ مر گئے چاہیے ہمیشہ زندہ رہے۔ وہ دن جس دن نے حضرت فاطمہ کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی، آج تو چارا کرتا ہے، آج تو خوشیاں مناتا ہے، ابو بکر کے سسر کے مرنے پر، عمر کے سسر کے مرنے پر، عثمان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے سسر تھے، اور عثمان اور علی داماد تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو بکر کی بیٹی نبی کے نکاح میں نبی داماد بنے ابو بکر کے، عمر کی بیٹی حفصہ نبی کے نکاح میں نبی داماد بنے عمر کے، نبی کی بیٹی علی کے نکاح میں فاطمہ نبی سسر بنے علی کے، حضرت عثمان رقیہ اور ام کلثوم دو بیٹیوں کے شوہر اور نبی کے داماد بنے اور نبی سسر بنے ان دونوں کے۔ تجھے نبی کے سسر نبی کے داماد ان کا حیا نہیں آیا کہ ابو بکر عمر نے 12 ربیع الاول کو یہ خرافات نہ منائی جس کو آج تو مناتا؟ انہوں نے اس دن کو کیسے منایا تجھے اس کا کچھ پتا نہیں، لیکن تجھے دنیا عزیز ہے، دنیا کی رنگینیاں تجھ کو چاہیے، شور شرابہ ہو، غلغ و بلا ہو، ڈانس ہو، مجرے ہو، مجرے پر تو چلائے، ریکارڈنگ کرے، نغمے گائے اور نبی کے نام پر وہ باتیں کرے جس کا تصور ہی اسلام گوارا نہیں کرتا، اور تو محب، تو عاشق رسول، تو نبی کا دیوانہ، نبی کی سنت کی خلاف ورزی کر کے کوئی شخص نبی کا دیوانہ نہیں بن سکتا ہے۔ ہمارے لیے بھی قانون وہی ہے جو نبی کے لیے، نبی کے دامادوں کے لیے، نبی کے سسر کے لیے اور نبی کے صحابہ کے لیے تھا۔ اگر ہم اسے اس قانون الہی کو توڑیں گے، شریعت محمدی کو چھوڑیں گے، ہم پر بھی اللہ کی لعنت ویسے ہی برسے گی جیسے یہودیوں اور عیسائیوں پر برسے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تین بہنیں ہیں جو کہ یتیم ہیں، اہل حدیث ہیں اور پردہ دار بھی ہیں، روزی کمانے کی غرض سے گھر میں بیوٹی پارلر بنا رکھا ہے، کیا یہ کاروبار درست ہے، جائز ہے؟ اگر عورت کا بناؤ سنگھار عورت کرے اور اس کے شوہر کے لیے کرے تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، اور اگر عورت کو سنوارا جائے، نکھارا جائے اس کے دیور کے لیے کہ دیور اس کی گود میں آ کر بیٹھے گا، اس کے جیٹھ کے لیے، اس کے کزنز کے لیے اور دوسرے لوگوں کی نمائش کے لیے تو یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ کیا کوئی با پردہ عورت اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کی غرض سے ہلکے پھلکے بال کٹوا سکتی ہے یا کہ نہیں؟ بال کٹوانا مغربیت ہے، مشرقیت یہ ہے اور اسلامی تہذیب یہ ہے کہ بال رکھے جائیں۔ بال عورت کی زیب و زینت ہیں اور زیب و زینت کٹوانا آج عجیب دور آیا ہے، عجیب قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کہ جو زیب و زینت تھی اس کو سمجھتے ہیں کہ جتنے چھوٹے بال عورت کروائے گی بالکل 12 سال کا لڑکا لگے گی تو خوبصورت نظر آئے گی، اور اگر بال جتنے بڑے ہوں گے بدصورت نظر آئے گی۔ قانون بدل گئے، رویے بدل گئے، طور طریقے بدل گئے، رسم و رواج بدل گئے۔ اس لیے شوہر کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدشکل نہ کرے اور اپنے آپ کو اس لالچ کا مستوجب قرار نہ دلوائے جس میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور کہا لالچ ہے اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت کرتی۔ وضو کرنے کے بعد انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ حدیث میں آیا ہے لیکن سند پر کچھ کلام ہے، اس لیے اٹھا نہیں جائے، صحیح ہے نہ اٹھائی جائے تب بھی صحیح ہے۔ چاشت کے نوافل کس وقت اور کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ جب سورج اچھا خاصا طلوع ہو جائے اس وقت اللہ کے نبی سے ثابت ہے 8 رکعت تو وہ 8 رکعت پڑھے۔ علی مسجد میں جو الہدا اکیڈمی قائم ہے وہاں کی میڈم کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول کا کھانا اگر دعوت کے طور پر پیش کیا جائے تو کھانا کھانا جائز ہے۔ جو کام ہے ہی غلط اور ہے ہی بدعت، اس کو دعوت کا نام دے لیا جائے یا کوئی نام رکھ لیا جائے وہ بدعت ہے، اور بدعت کے موقع پر، اس رسم کے موقع پر کھانا کھانا جائز نہیں، کیونکہ اس سے مشابہت ہوتی ہے، ان لوگوں کو تقلید ملتی ہے، ان کے کھانے کو واپس کر کے کہا جائے کہ یہ اللہ کے نبی نے نہیں منایا اس لیے ہم بھی نہیں مناتے، اس موقع پر نبی نے دعوت نہیں کی ہم بھی دعوت نہیں کرتے۔ اس میڈم کا کہنا ہے کہ صرف نماز کے وقت 5-6 ٹخنوں سے اوپر رکھے جائیں، عام اوقات میں 5-6 ٹخنوں سے نیچے رکھے جائیں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں بتلائیں، مرد کے لیے 5-6 ٹخنوں سے اوپر رکھنا صرف نماز کے لیے شرط نہیں ہے، پورے دن وہ اپنے تخنے ننگے رکھے، اپنے 5 اوپر رکھے، وگرنہ اللہ کے نبی نے فرمایا جسم کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا، اور فرمایا جو تکبر اور غرور کی وجہ سے لٹکائے اللہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے طریقہ کہ نماز کے موقع پر اپنے 5 الٹے کر کے اڑس لیتے ہیں، شلوار اوپر کو کھینچ لیتے ہیں، اور باقی اوقات میں وہ کپڑا تخنے سے نیچے، وہ سمجھتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، صحیح نہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نہیں اللہ کے علاوہ